میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت فرما لیجئے نیت کے تعلق سے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں کچھ حسب موقع کر سکتے ہیں آپ، نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہت سے عجائبات، یعنی ونڈرز، عجیب و غریب باتیں تھیں، لہذا لوگوں کو ان کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے دو بوڑھی عورتوں کا قصہ بیان کروں تو ضرور تمہیں تعجب ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات آ گئی ونڈرز کی، حیران کر دینے والی چیزیں، حیرت انگیز قسم کا واقعہ۔ تو یہ پہلے اس لیے بیان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ بیان سن کر کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کئی قسم کے عجائبات تھے، عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے تھے۔ تو ان میں سے ایک واقعہ فرمایا کہ دو بوڑھی عورتوں کا میں تمہیں بیان کرتا ہوں تو تمہیں تعجب ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ فرمایا کہ وہ جو میاں بیوی تھے، ان دونوں کے ساتھ ان کی نابینا اور بوڑھی مائیں بھی رہتی تھیں۔ یعنی یہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا کہ شوہر کی والدہ بھی نابینا اور جو اس کی بیوی تھی اس کی والدہ بھی نابینا۔ تو فرمایا کہ شوہر کی ماں ایک نیک سیرت اور سچی خاتون تھی، جبکہ بیوی کی ماں کا جو انداز تھا وہ درست نہیں تھا، اور وہ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کی ماں کے خلاف بھڑکایا کرتی تھی۔ بالآخر ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنی ماں کو مجھ سے دور نہ کرو، کیونکہ اس کا شوہر بیوی کی محبت میں بہت زیادہ مستغرق تھا۔ لہذا اس نالائق نے بیوی کے کہنے پر اپنی والدہ کو اٹھایا اور دور کسی جنگل میں چھوڑ آیا تاکہ درندے اسے کھا جائیں، اور خود واپس آ گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جب شام ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں کو درندوں نے گھیر لیا، اتنے میں ایک فرشتہ بھی وہاں پر تشریف لے آیا اور اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں تمہیں سنائی دے رہی ہیں؟ بڑھیا نے کہا کہ بہت اچھی آوازیں، یہ تو گائے اونٹ اور بکری کی آوازیں ہیں۔ تو جب بڑھیا نے یہ کہا تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک حیران کن واقعہ دیکھا گیا کہ وہ ساری کی ساری وادی گائے اونٹ اور بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ صبح اس لڑکے کو اپنی والدہ کا خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کا تو انتقال ہو چکا ہوگا، جانور اسے کھا چکے ہوں گے۔ جب وہ اپنی والدہ کی تلاش میں پہنچا تو عجیب واقعہ دیکھا کہ وہ جنگل تو اونٹ بکریوں اور گایوں سے بھرا ہوا تھا۔ حیران ہو کر اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اے میری ماں، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے رزق اور اس کی عطا ہے، جبکہ تو نے میری نافرمانی کر کے میرے معاملے میں اپنی بیوی کو راضی کیا تھا۔ یہ سن کر وہ بیٹا اپنی والدہ کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کے سامنے اس نے ساری کیفیت بیان کر دی۔ اب بیوی کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ میری جو ساتھ ہے اسے اونٹ گائے اور اتنا بڑا ریوڑ مل گیا، اس نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ میری والدہ کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ یہ لالچ تھا تو بیوی نے کہا کہ اب میری والدہ کو جنگل میں چھوڑ آؤ، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جیسا کہ میری ساتھ کے ساتھ ہوا کہ اگلی صبح ایک بہت بڑا ریوڑ ملا، تو ہو سکتا ہے کہ یہی معاملہ ہو۔ وہ اب اپنی ساس کو، اپنے بچوں کی نانی کو اس جنگل میں چھوڑ آیا۔ ویسے ہی فرشتہ تشریف لایا اور پوچھا کہ کیسی آوازیں سن رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے درندوں کی آواز سن رہی ہو، اور یہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ برا ہی ہو۔ فرشتے نے کیا کہا؟ برا ہی ہو۔ تو وہ درندے اسے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا انہوں نے۔ اگلے دن جب وہ اپنی ساس کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ساس کے صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، باقی درندوں نے اس کو کھا لیا، اس کو کھا کر ختم کر دیا۔ تو وہ اس کی ہڈیاں اٹھا کر جب گھر آیا تو اس کی بیوی یہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا جس میں دو قسم کے سبق تھے۔ ایک سبق یہ تھا کہ لالچ ایک بہت بری بلا ہے، لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور لالچ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ لالچ کی نحوست کے سبب دل سے خوف خدا عزوجل نکل جاتا ہے، لالچ کی وجہ سے انسان اپنوں کا دشمن بن جاتا ہے، لالچ کے سبب بندہ لوگوں کے احسانات کو بھلا دیتا ہے، لالچ انسان کو غیبت، چغل خوری، دل آزاری اور الزام تراشی پر ابھارتی ہے، لالچ فتنوں کو جگاتی ہے، لالچ اچھے برے کی تمیز بھلا دیتی ہے، لالچ انسان کو ظلم پر ابھارتی ہے، لالچ بڑوں کے ادب سے محروم کر دیتی ہے، لالچ بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ ختم کر دیتی ہے، لالچ انسان کے دل سے ہمدردی کا جذبہ نکال دیتی ہے، اور لالچ ایک ایسی بلا ہے کہ جو دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے، لالچ انسان کو بے سکونی میں مبتلا کر دیتی ہے، لالچ انسان کو اکیلا کر دیتی ہے، لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور لالچ کا جو انجام ہے وہ نہایت بھیانک ہوتا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم لالچ اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنے سے بچتے ہوئے قناعت اور سادگی کو اپنائیں۔ اس انداز سے ہماری زندگی انشاءاللہ رب العزت پرسکون گزرے گی۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، فکر آخرت رکھنے والوں کو، یعنی اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں آپ کہ مجھ سے اوپر کتنے لوگ دینداری کی طرف چل رہے ہیں، زہد و تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں، مدنی نامات پر عمل کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دیکھے۔ یعنی دین کے معاملے میں ہمیشہ بندے کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے کہ اوپر والے کا عمل کتنا مجھ سے اچھا ہے، اور دنیا کے معاملے میں انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو جب وہ نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کا شکر بھی پیدا ہوگا اور قناعت بھی پیدا ہوگی۔ دیکھیں دنیاوی معاملات میں کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہماری ذات کے اندر قناعت نام کی چیز نہیں ہے۔ رب کائنات نے ہمیں آنکھوں سے نوازا، رب کائنات نے ہمیں کانوں سے نوازا، ہمارے اعضائے بدن کو دیکھیں۔ آپ اور نعمتوں پر اگر توجہ نہیں دیتے تو کم از کم اپنے اعضائے بدن کو دیکھیں کہ آنکھوں کی نعمت، آنکھوں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو کسی نابینا سے پوچھیں کہ آنکھیں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ اگر کانوں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو سننے سے محروم ہے۔ اگر ہاتھوں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس شخص کو دیکھیں کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے جو پاؤں کی نعمت ہمیں دی ہے، پاؤں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس شخص کو دیکھیں کہ جس کے پاؤں نہیں ہے۔ اگر بالوں کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس شخص کو دیکھیں کہ جس کے جسم پر بال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، ان نعمتوں کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں گردوں کی نعمت سے نوازا ہے تو کوئی شخص اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کرا لیتا ہے تو وہ جو نیچرلی اللہ رب العزت کی طرف سے اسے جو گردے عطا ہوئے اس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ آنکھیں لگا لیتا ہے سرجری کرا کے تو وہ آنکھیں وہ کام نہیں کر سکتی کہ جو اللہ رب العزت نے بندے کو دی ہے۔ اسی طرح لیور ٹرانسپلانٹ ہے، جسم میں بے شمار نعمتیں ہیں، تو ان کی اہمیت کا اندازہ جب ہوتا ہے جب انسان کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جو ان چیزوں سے محروم ہے۔ تو ہمیں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، لوگوں کی ڈیپریویشنز کو، لوگوں کی کلیمٹیز کو، لوگوں کے حالات کو، لوگوں کی مشکل مراحل کو، لوگوں کے طرز زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کس انداز سے لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سے نیچے لوگوں کے فائنینشلی حالات کتنے خراب ہیں تو ہمیں کبھی بھی اپنے رب کی ناشکری کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور جب ہم عمراء کی طرف دیکھیں گے، جب ہم معاشرے کی ہائی سوسائٹی کو دیکھیں گے، جب اچھے بنگلوز کو دیکھیں گے، جب اچھے ماڈل کی گاڑیوں کو دیکھیں گے، جب ہم لوگوں کے لگژریس قسم کے لائف سٹائل کو دیکھیں گے، جب لوگوں کے لباس کو دیکھیں گے، جب لوگوں کے برانڈیڈ گھڑیوں کو دیکھیں گے، جب لوگوں کے برانڈیڈ جوتوں کو دیکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں اللہ رب العزت کی ناشکری کا تصور پیدا ہو کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، فلاں بندے کے پاس ہے، فلاں بندے کے پاس ہے، فلاں بندے کے پاس ہے، لیکن مجھے تو یہ نعمتیں نہیں ملی۔ تو ناشکری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے حالات آئے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا تو کافی اس پر افسردہ ہوئے. اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کی, افسردگی تھی. اس افسردگی کے عالم میں کسی شہر میں داخل ہوئے تو اس شہر کی جامع مسجد کے باہر کسی فقیر کو دیکھا, کسی مانگنے والے کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے, تو فوراً اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا کرم اور احسان ہے کہ اگر آج میرے پاس جوتا نہیں ہے تو تیرا کرم ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے نیچے لوگوں کی حالت کیا ہے, تو جب یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قناعت پیدا ہوگی. اور دوسری بات پتہ چلی کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ تورات شریف میں ہے جو شخص اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے پریسٹ تھے اپنی دور کے, ایک بہت بڑے عالم تھے تورات کے, بہت بڑے اسکالر تھے. تو حضرت کعب نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بیان کیا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اسی طرح کا مضمون تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لو, ترجمہ کنز الایمان, اور برا داؤ فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے. امام زہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جلیل القدر تابعی ہے, آپ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے خلاف سازش نہ کرو اور نہ ہی کسی سازش کرنے والے کی مدد کرو, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, اور برا داؤ اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے. تو ہمیں بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے دو سبق ملے. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم دوسروں کی بدخواہی نہ کریں, دوسروں کا برا نہ سوچیں, دوسروں کے بارے میں غلط گمان نہ کریں. اور ایک بہت مشہور مثال ہے, ایز یو سو سو شیل یو بی, بہت مشہور ہے کہ جو بوو گے وہ کاٹو گے. اسی طرح کی ایک روایت ہے جو محدثین نے بیان کی ہے, ایک حدیث ہے, کما تدین تدان, اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ جیسا کرو گے بھرو گے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کاٹن اگر بوتا ہے تو وہ ویٹ کاٹ لے, یا گندم بوتا ہے تو وہ کاٹن کاٹ لے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان اگر اپنے کھیت میں بیج نہ ڈالے تو اسے کچھ مل جائے, اگر وہ بیج ڈالے گا تو جو ڈالے گا وہی ملے گا. تو یہ سبق ہمیں ملا کہ اگر کسی کے ساتھ ہم برائی کا معاملہ کریں گے یا کسی کانسپائریسی کا شکار ہوں گے, کسی کے خلاف سازشوں کا شکار ہوں گے, تو وہ سازشیں بعض اوقات الٹ کر اپنے اوپر پڑ جاتی ہیں. اور دوسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو لالچ کے معاملات میں مبتلا نہیں کرنا, کہ جب یہ لالچ انسان کے دل میں آتی ہے تو فکر دنیا اسے پڑ جاتی ہے, دنیا کمانے کی فکر اسے لاحق ہو جاتی ہے, وہ دنیا کے معاملات میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کسی بھی انداز سے مجھے پیسہ حاصل ہو, کسی بھی انداز سے مجھے مال و دولت ملے. وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے, کبھی رشوت خوری کرتا ہے, کبھی ڈاکہ ڈالتا ہے, کبھی کسی کے مال کی چوری کرتا ہے کہ بس کسی نہ کسی انداز سے میں امیر آدمی بن جاؤں, جبکہ شریعت مطہرہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے بندے کو چاہیے کہ اسی پر راضی رہے. اور جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں, جہاں تک حصول دنیا کی بات ہے, جہاں تک دنیا کی ترقی کی بات ہے, یہ کوئی کامیابی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ دنیا میں جس شخص کو بہت بڑا عہدہ مل گیا, دنیا میں جس شخص کو منسٹری مل گئی، دنیا میں جس شخص کو بادشاہت مل گئی، دنیا میں کسی شخص کو اگر کوئی اعلی قسم کی عزت مل گئی، ہم کہتے ہیں کہ یار بڑا خوش نصیب آدمی ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ دنیا میں اسے اتنا بڑا عہدہ مل گیا، دنیا میں اسے اتنی بادشاہت مل گئی، اتنے لوگ اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، یہ آفیسر بن گیا، یہ بڑا مال والا بن گیا، بڑے پیسے والا بن گیا، تو بعد لوگ بیچارے پھر اسی چکر میں اپنے آپ کو ایسا انوالو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک مرتبہ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، ظاہر ہے وہ تربیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ کہ جب بیت المقدس فتح ہونے کے قریب تھا، فتح نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہاں کے کسی عالم نے کہا کہ اپنے امیر المومنین کو ہمارے پاس لے کر آؤ، ہم تمہارے امیر المومنین کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، کیونکہ انجیل مقدس میں امیر المومنین کی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام علیہم رضوان جب وہاں لے کر جاتے ہیں تو لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے غلام سے طے کیا تھا کہ کہیں تم سوار ہونا، کہیں میں سوار ہوں گا، غلام سے طے کیا تھا۔ جب بیت المقدس کی طرف پہنچتے ہیں تو باری آ جاتی ہے غلام کی، لوگ دیکھ کر حیران ہیں کہ مسلمانوں کا یہ خلیفہ کتنی شان و عظمت کا مالک ہے کہ خود سواری کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے اور غلام وہ اونٹ پر بیٹھا ہے۔ قریب آیا، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے کپڑوں کو دیکھا، آج ہم کہتے ہیں کہ بڑی عمدہ قسم کی جگہ ہوں تو انواع اقسام کے خوبصورت ہمارے ڈریسز ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے اگر کسی کو دکھانے کی یا کچھ غلط نیت نہ ہو تو اچھا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب بیت المقدس کی چابیاں ملنے کے قریب تھیں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس مبارک پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، بعض روایات میں سٹچنگ ہوئی ہوئی تھی مختلف جگہوں سے، اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ تو جب اس عیسائی عالم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا کہ واللہ یہی وہ ہستی ہے کہ جن کی تعریف ہم نے انجیل مقدس میں پڑھی ہے۔ فوراً بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی، ان کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں۔ اپنے وقت کا ایک مشہور بادشاہ آپ سے طواف خانہ کعبہ کے دوران کوئی بات کرنے لگا، آپ نے روک دیا کہ میں تم سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ بنو امیہ کا بادشاہ تھا، کئی بادشاہ بنو امیہ کے بڑے ظالم گزرے ہیں، بنو امیہ کا بادشاہ جن کی سلطنت کی دھومیں بچی ہوئی ہیں، ایک شخص روک رہا ہے اسے کہ نہیں میں تم سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ دلوں میں دنیا نہیں تھی نا، دلوں میں خوف خدا جن لوگوں کے ہوتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بادشاہ سہم گیا، رک گیا کہ ٹھیک ہے بات نہیں کرتا۔ آپ نے طواف کیا، عبادت کی وہاں پر، جب مسجد الحرام سے باہر نکلے تو بادشاہ پھر ملاقات کے لیے آ گیا، کہنے لگا حضرت آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیے، ہم جیسے لوگ ہوں، بادشاہ وقت سے ملنا تو بعض اوقات خواب لگتا ہے ہم لوگوں کو، ہم میں سے کئی لوگوں کو، بادشاہ وقت تو بہت دور کی بات، کوئی ایم پی ایم این اے مل جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں ایم پی ایم این اے نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کون سا کام کرانا ہے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں بادشاہ وقت ملنے کے لیے ترستا ہے اور کہتا کہ کچھ کچھ دینا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جلیل القدر پوتے کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کیا دو گے, دنیا دو گے آخرت دو گے؟ یہ بادشاہ سے فرما رہے ہیں کیا دو گے, دنیا یا آخرت؟ تو کہتا ہے حضرت میں تو دنیا ہی دے سکتا ہوں, میں تو دنیا ہی دے سکتا ہوں. فرمایا دنیا میں نے رب سے نہیں مانگی, تجھ سے کیا مانگوں گا؟ دنیا میں نے رب سے نہیں مانگی, تجھ سے کیا مانگوں گا؟ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اگر اللہ والوں کے واقعات اور حالات پڑھیں تو ہم حیران ہو جائیں. حضرات صحابہ علیہ رضوان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں کہ جب فتوحات ہوئیں تو کئی صحابہ علیہ رضوان روتے تھے کہ جب مال و دولت کی فراوانی کو دیکھا تو وہ مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر روتے تھے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا, ایک وقت ہمارا عالم یہ تھا اور آج دیکھیں یہ دنیا, یہ انواع و اقسام کی چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراہیم اور دنانیر کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے, الٹا پلٹا کر دیکھتے تھے, اور بہت ہی عجیب ان کی کیفیت ہوتی تھی, رونے والی کیفیت ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی, وہ آخرت کے طلبگار تھے. اور بندہ مومن کا انداز اس دنیا میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ آخرت کا طلبگار ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہی ایک قسم کے, سبحان اللہ. آپ نے جب آپ خلیفہ بنے تو اپنے غلام کو فرمایا کہ ایک چادر خرید کر لاؤ. غلام بازار میں جاتا ہے اور چادر خرید کر لایا. وہ چادر پوچھا کتنے کی ہے, تو کہنے لگا کہ 5 درہم کی خریدی ہے. درہم اس دور میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا, 5 درہم کی خریدی ہے. تو آپ ناراض ہوئے, فرمایا اتنی مہنگی چادر لے آئے, آپ اس پر ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ اتنی مہنگی چادر لے کر آؤ, تو یہ تم نے کیا کیا؟ آپ ناراض ہو رہے ہیں لیکن وہ غلام ہنس رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں ہنسنے کی بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں آپ کا غلام کئی سالوں سے ہوں, میں اس وقت بھی آپ کا غلام تھا کہ جب آپ کے پاس خلافت نہیں آئی تھی تو آپ نے مدینہ منورہ میں مجھے فرمایا تھا کہ چادر خرید کر لاؤ, تو میں 500 درہم کی چادر آپ کے لیے خرید کر لایا تھا. لیکن جب آپ نے چادر دیکھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا یہ اتنی گھٹیا چادر لے کر آ گئے. غور فرمایا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, خلافت جب ملی تو 5 درہم کی چادر پر ناراض ہو رہے ہیں کہ اتنی مہنگی چادر لے کر آ گئے, اور خلافت سے پہلے 500 درہم کی چادر لائی گئی تو فرما رہے ہیں کہ اتنی گھٹیا چادر لے کر آ گئے. غلام ہنس رہا ہے کہ حضرت آپ کی وہ کیفیت تھی کہ آپ مجھے فرما رہے تھے کہ اتنی گھٹیا چادر لے کر آ گئے اور آج میں 5 درہم کی چادر لے کر آیا تو آپ مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں, یہ کیا بات ہے, اس بات میں حکمت کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نفس نے مجھ سے ہمیشہ اعلی قسم کی چیزوں کا تقاضا کیا ہے. کیا فرمایا؟ میرے نفس نے مجھ سے ہمیشہ اعلی قسم کی چیزوں کا تقاضا کیا. فرمایا کہ جب میں خلیفہ بن گیا, جب آپ کو خلافت ملی تو آپ اس وقت بھی روئے تھے خلافت کے ملنے پر. جب میں خلیفہ بن گیا میں نے دیکھا کہ میں لوگوں کا سب سے بڑا حکمران بن گیا ہوں, اب میرے نفس نے مجھ سے عجیب چیز کا تقاضا کر دیا اور وہ چیز آخرت ہے. فرمایا میرے نفس نے مجھ سے ہمیشہ اچھی چیزوں کا تقاضا کیا. تو جب میں خلافت کی مسند پر آیا تو میرے نفس نے مجھ سے آخرت کا مطالبہ کر دیا. سبحان اللہ, کتنے نیک لوگ تھے وہ کہ آج اگر بادشاہت مل جائے تو انسان ایروگینٹ ہو جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے. دل میں بڑائی آ جاتی ہے. بعض لوگوں کو بادشاہت، بعض لوگوں کو عہدے، بعض لوگوں کو منصب ظلم پر ابھارتا ہے. لیکن ان لوگوں کا انداز دیکھیں کہ جب خلیفہ بنا تو میرے نفس نے مجھ سے آخرت کا مطالبہ کر دیا، اور پھر یہ مطالبہ صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ کی ساری زندگی پھر ایسی گزری، ساری زندگی ایسی گزری، نہ اولاد کے لیے کچھ جمع کیا، نہ کوئی پراپرٹیز بنائی، نہ کوئی اس دور میں جو بھی مال و اسباب کی چیزیں تھی وہ بنائی. فرمایا کہ اگر میری اولاد اللہ سے ڈرتی ہے تو میری اولاد کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے. کیسا ان کا ذہن تھا. جب فوت ہوئے تو 18 درہم چھوڑے، 18 چاندی کے سکے چھوڑے. یہ تھی ان کی آخرت سے محبت. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کیسے ہم کر رہے ہیں، کیسے فکر دنیا میں آج ہم گھلے جا رہے ہیں. لوگوں کے مال دیکھتے ہیں، لوگوں کے مکان دیکھتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں دیکھتے ہیں، لوگوں کے محلات کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی کاروں کو دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی رجسٹریشن برانچ میں جا کر تو دیکھیں، رجسٹریشن برانچ میں دیکھیں جا کر، جہاں مکانوں کی رجسٹری ہوتی ہے، جسے آپ لوگ اپنے پنجاب میں کہتے ہیں پٹوار خانہ، پٹوار خانے میں جا کر دیکھیں کہ کتنی زمینیں کتنے مالکوں کے نام تھیں اور اب نہیں ہیں، کتنے مکان کسی اور کے نام تھے لیکن اب اس کے نام نہیں ہے. مکان وہی ہیں، زمینیں وہی ہیں لیکن رہنے والے دنیا سے چلے گئے. تو اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص انکار نہیں کرتا. بدقسمتی سے آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کر دیں گے، انکار کر دیں گے رب کا، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تو ذرا جا کر دیکھیں پٹوار خانوں میں کہ کتنے لوگوں کے مکانات وہیں کھڑے لیکن لوگ نہیں ہیں، کتنی کاریں کتنی گاڑیاں وہیں ہیں لیکن ان کے مالک نہیں ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے جاہ و حشمت کے مالک آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکر آئے، بڑے بڑے اپنے دور کے پہلوان اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جن کے آنے پر لوگ دہل جاتے تھے، جن کے آنے پر، جن کے ایک حکم پر سلطنتیں زیر و زبر ہو جاتی تھیں، کتنے لوگ آئے لیکن سب کو موت کا شکار ہونا پڑا، سب کو موت کا شکار ہونا پڑا. جب دل میں یہ بات گھر کر جائے نا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے تو انسان کبھی بھی دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا. جب یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ ان کو موت اچھی لگتی ہے، یہ اللہ والوں کا شروع سے انداز رہا ہے اور ہے کہ وہ اپنے پاس مال و دولت کو جمع ہونا پسند نہیں کرتے. یہ امیر اہل سنت کی زمانہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ نے آخرت کو ترجیح دی. آپ کے پاس بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے پیسے والے آئے، بڑی بڑی گاڑیوں والے آئے، لیکن آپ نے ان کے نذرانوں کو، ان کی دولت کو قبول نہیں کیا. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے آپ کی باتوں کو قبول کر لیا. آپ کا مقصد کیا تھا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ عظیم جذبہ لے کر آج چلے تو آج دیکھیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک لوگ امیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک مرتبہ، ابھی مدنی چینل نہیں آیا تھا، امیر اہل سنت بالکل قریب قریب تھا مدنی چینل آنے کے، امیر اہل سنت کے کا ایک مدنی مذاکرہ اس کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. ایک شہر ہے ساؤتھ افریقہ کا پولک وانے، پیٹرز برگ اس کا پرانا نام ہے. تو اس میں چند اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے, تو میں یہ حیران تھا کہ بڑے شوق سے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. میں نے ایک بندے سے پوچھا, ایک شخص وہاں بیٹھا تھا, امیر اہل سنت کا مرید تھا, امیر اہل سنت اس وقت تک ساؤتھ افریقہ تشریف نہیں لے گئے تھے, مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا کہ, تو میں نے اسے پوچھا انگلش میں کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امیر اہل سنت کیا فرما رہے ہیں؟ تو مجھے جواب دیا, سوری آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اردو, بٹ آئی تھنک وٹ ایور ہی سیز از رائٹ. میں اردو نہیں جانتا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. یہ بات کیسے دل میں آئی؟ آخرت سے لو لگانے کی وجہ سے, آخرت سے لو لگائی. ایک دو تین چار پانچ نہیں, بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آپ کو پیسوں کی آفر کرتے ہیں, آپ ٹھکرا دیتے نہیں دیتے. تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں نا, تو جو مال و دولت سے محبت کرتا ہے اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے, پھر وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتا. کسی امیر آدمی سے پیسے لے لیے وہ تو اپنا غلام بنا لے گا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں, کہ میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں, ایسا کرو ایسا کرو. تو آپ نے الحمدللہ عز و جل لوگوں سے پیسہ نہیں لیا, خود رزق حلال کمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ اشاعت دین کی آج دیکھیں کہ الحمدللہ دنیا میں کس انداز سے اشاعت دین ہو رہی ہے. تو ایسے ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری منزل یہ دنیا کی ترقی, یہ دنیا کا پیسہ, یہ دنیا کی جائیدادیں, یہ دنیا کے منصب, یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا, اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ ہمیں لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف, اس منزل کی طرف جانا ہے. اور ہمیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا. یہ کل ایور لاسٹنگ ہے, یہ کل ایٹرنل لائف کا کل ہے, یہ کل ہمیشہ کا کل ہے, یہ کل ڈے آف ججمنٹ ہے, یہ کل قیامت کا دن ہے, یہ کل وہ کل ہے کہ جس کے بعد اور کوئی کل نہیں آئے گا. یہ ابد الآباد کا کل ہے کہ جس کی تیاری کا حکم رب کائنات نے ہمیں دیا, لیکن ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں, ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے رب نے ہمیں فقط دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا کے ہو کر رہ جائیں. ٹھیک ہے, دنیا کے معاملات چلانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کاروبار کرنا ہے, کام کرنا ہے, رزق حلال کمانا ہے, لیکن اصل منزل آخرت کی منزل ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرو. تو ذہن یہ بنانا چاہیے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں. مدنی انعامات کی صورت میں امیر علیہ سنت نے امت مسلمہ کو ایک بہترین طرز حیات دیا ہے کہ دیکھو, ویسے تو بہت سارے کام کرنے کے ہیں, لیکن اس انداز سے کام کر لو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوگا. تو مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن, 12 مدنی کام کرنے کا ذہن, امت مسلمہ کی اصلاح کا ذہن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لوگوں کو دیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں, لوگ وہاں پر فجر کے لیے, مبلغین دعوت اسلامی فجر کے لیے لوگوں کو بیدار کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ملک میں صدائے مدینہ لگانا مشکل ہوتی ہے, لیکن بیرون ملک بھی الحمدللہ اسلامی بھائی جو کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, وہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ جو پہلے خود نماز نہیں پڑھتے تھے, آج وہ خود نمازی بن گئے. پہلے جو خود عمل نہیں کرتے تھے, آج عمل والے بن گئے. پہلے خود جو سنتوں کو نہیں اپناتے تھے, آج وہ سنت کے عامل بن گئے. اور نہ صرف عامل بنے بلکہ سنت کے مبلغ بن گئے. تو یہ انداز ہے دعوت اسلامی کا کہ دعوت اسلامی نے یہ جو ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو یہ کوشش ہی ہماری منزل ہے. بہت مشکل کام ہے, آئی مسٹ ٹرائی ٹو ریفارم مائی سیلف, بہت مشکل کام ہے یہ, اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, بہت مشکل ہے اپنی اصلاح. لیکن اگر مدنی ماحول میں آنا جانا ہو جائے تو اپنی اصلاح بھی آسان ہو جاتی ہے. جب اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. یہ اتنے سارے لوگوں نے جو امامہ شریف سجایا ہے, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. ہم کسی پیر صاحب کی اولاد تو نہیں تھے, ہم کسی عالم کے بیٹے بھی نہیں تھے, اور بدقسمتی سے کسی دینی مدرسے میں بھی نہیں پڑھے. آج ہمارے سروں پر جو امامہ شریف آیا ہے, یہ امیر اہل سنت کی سوچ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو ذہن دیا کہ آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. اچھا, یہ دنیا کمانے کے لیے بے شمار لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں, لیکن امیر اہل سنت کی سوچ کیا ہے؟ امیر اہل سنت کی سوچ کیا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ عز و جل دیندار بھی بن جاتے ہیں. دنیا کا سب سے پہلا جو باقاعدہ ملک تصور کیا جاتا ہے, بہت بڑا آئی لینڈ ہے فجی. فجی میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام جاری ہے. جس سرزمین پر دنیا کی سب سے پہلی کرنیں گرتی ہیں اور سب سے آخری کرنیں جہاں پڑتی ہیں, دعوت اسلامی الحمدللہ وہاں پر بھی مدنی کام کر رہے ہیں. امریکہ کی بے شمار سٹیٹس میں دعوت اسلامی کا مدنی کام الحمدللہ سنتوں سے بھرپور کام جاری ہے. تو یہ مدنی ماحول میں آنے جانے سے ہوگا. یہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دین سیکھنے کو آئے گا. آخرت کی سوچ اچھے ماحول میں بیٹھنے سے ملے گی. امیر اہل سنت ذہن عطا فرماتے ہیں کہ پورا ماہ رمضان مسجد میں گزاریں. سبحان اللہ, خوشی نہیں ہوئی؟ رمضان کا چاند بھی مسجد میں اور عید کا چاند بھی مسجد میں. پہلے یہ ایک خواب لگتا تھا کہ کیسے ہوگا, خواب لگتا تھا, لیکن اب تو امیر اہل سنت نے ایسا ذہن دیا کہ صرف باب المدینہ کراچی میں نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی دنیا میں الحمدللہ ایک ماہ کا اعتکاف ماہ رمضان کا ہو رہا ہے. کہ لوگ کیسے کریں گے؟ یہ اصل وہی بات ہے کہ جو آخرت کے بندے ہوتے ہیں نا, اللہ رب العزت ان سے سارے کام کروا لیتا ہے. کہاں ذہن تھا کہ لوگ 10 دن کا اعتکاف کریں گے؟ ہمیں یاد ہے, یعنی اتنی دنیاوی حوالے سے کئی بڑے پرانے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ بتا دیں, ہمارے محلے میں ایک بابا جی تھے, ان کی لوگ منتیں کرتے تھے, بابا جی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, آپ کی خدمت کریں گے. وہ بابا جی کہتے تھے اچھا میں سوچوں گا, میں دیکھوں گا, طبیعت خراب ہے. تو لوگ اعتکاف میں بڑی منت کر کے بٹھاتے تھے پہلے بابوں کو, بوڑھے بوڑھے آدمیوں کو. آج تو جگہ جگہ مسجد آباد ہے. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. تو کوشش کریں کہ ہر دم اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. ماحول کے ساتھ وابستگی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے سننے دیکھنے کی نیت اور واقعی پریکٹیکلی کرنا, یہ ہم سب شروع کر دینا تو پتہ بھی نہیں چلے گا, آٹومیٹیکلی سنتوں کے عامل بن جائیں گے. نیت نہ میری تھی اور نہ کئی لوگوں کی ہوگی کہ امام شریف پہنیں گے, داڑھی شریف سجائیں گے, سفید لباس پہنیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, بہت ساری چیزیں. نیت نہیں تھی لیکن آٹومیٹیکلی آ گیا. تو یہ مدنی ماحول کی برکات ہیں الحمدللہ. آپ آئیں, ہفتہ وار اجتماع میں آئیں, خود بخود سنتوں پر عمل کرنے کا جی چاہے گا. اور پھر جب سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو شیطان کے بار اب ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. اب دکھاوا بعض اوقات ہونے کے چانس ہوتے ہیں, بعض اوقات حسد, باطنی بیماریاں, غیبت, چغلی, تکبر, فحش گوئی, بہتان, نہ جانے کون کون سی عادتیں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس موضوع پر امت کی اصلاح نہیں فرمائی, وہ موضوع تو بتا دیں آپ. کہ ان موضوعات پر کلام کر کے یو کے، یورپ اور امریکہ کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو اس گیٹ اپ میں لے آنا، اس گیٹ اپ میں لے آنا، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. تو ہم سب کوشش کریں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم باقاعدگی سے سنت و بھر اجتماع میں شرکت کریں گے، اور ہفتے کے دن جو مدنی مذاکرہ خاص طور پر ہوتا ہے وہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر بھی دیکھیں گے. صلوا علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.